شعبان المكرم سودہ سو تیئیس ہجری مطابق 18 اکتوبر سن 2022 21واں پارہ سورہ روم شریف کی شروعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد.
جب پڑھا جاتا ہے تو آواز مطلب
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. جب اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو اللہ کے نام کو ہے بھی سمجھ سکتے جیسے نور اللہ دونوں سے پڑھی گی نور اللہ جیسے او اللہ. لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے والے لیٹر پر زیر ہو تو اس کو سافٹ ساؤنڈ سے پڑھیں گے بنصر اللہ بنصر اللہ بنصر اللہ نہیں پڑھتے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العلی الرحیم. وعد لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وأجل مسمى.
ما
وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
آواز تو ایک الف کے اکول ہے جو اسٹریٹ اکول ون الف
اولم یہ فی الارض غلط ہے اولم یسیرو فی الارض بیکاز دس از پلورل آف ون یسیرو دس از سنگولر آف ون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
ويوم تقوم الساعة يومئذ يفرقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون آمنت بالله صدقا
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رہتا ہے جانے آج کا درس بڑا انٹرسٹڈ ہے سورہ روم شریف مکی اس میں 6 رکوع ہیں 60 آیتیں 60 آیات ورسز 819 ورس 3534 حرف 3534 لیٹرز اس سورت کے اندر ہے مکی اور مدنی آیتوں کے بارے میں پہلے بات ہو چکی اس سورت کے اندر پورا کلائمیٹ دیکھنا ہو اور یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ابھی ہجرت سے 2-4-6 سال پہلے کی بات ہے مگر یہ ہے کہ کفار و مشرکین یہ بات سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت جو بڑھ رہی ہے اس کا مقابلہ آسان ہے یہ سمجھ گیا تھا ہجرت سے کچھ ہی دن کی بات پہلے کی بات ہے واقعہ کیا ہے سورہ روم کو روم کیوں کہتے ہیں اس میں دراصل روم کی اسٹوری بیان کی گئی واقعہ کیا ہے پورا کئی روایتیں اسی کو ہم اکٹھا کر دے رہے ہیں روم کے بادشاہ کو قیصر ہے کوئی بادشاہ ہوتا اس کو قیصر ہے کوئی بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا اور ایران کا کوئی بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہا جاتا اسی طرح سے مصر کے کسی بھی بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، کوئی بادشاہ ہوتا اس کا ایک خاص نام ہو گیا، قیصر کا بادشاہ تھا. اسی کہانی بیان فرمائی گئی ہے کہ ابن کثیر کے حوالے سے پوری تاریخ میں پڑھ کے سنا دو. پہلے لکھتے ہیں کہ رومی سب کے سب عیس بن اسحاق بن ابراہیم کی نسل سے ہیں، بنو اسرائیل کے چچا زاد بھائی ہیں. رومیوں کو بنو اسفر بھی کہا جاتا تھا، یہ یونانیوں کے مذہب پر تھے. یونانی یافس بن نوح کی اولاد میں سے فرق ہو گیا، یونانی یافس بن نوح کی اولاد سے اور رومی عیس بن اسحاق کی اولاد سے، گویا کہ یونان روم سے کئی سو سال پہلے بسا ہے. حضرت نوح کے کئی سو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد یوسف علیہ السلام. تو حضرت اسحاق کی نسل سے روم بسایا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو یافس نام تھا اس نے یونان کا آواز دیا. تاریخ کہہ رہے کہ یونانی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ترکوں کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے. نام ان کا متحیرہ تھی پرانی بات ہے سب، یہ قطب شمالی نارتھ پول کو اپنا قبلہ کہتے تھے، اور دمشق جو دمسکس ہے اس کی بنیاد انہیں لگی ہوئی، وہیں ان کی بات گاہیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 300 سال بعد تک رومی اپنے پرانے خیالات پر ہی رہے، یعنی یونان کے اوپر ستاروں کی ورشپ کرتے رہے 300 سال تک. اس کے بعد تک یعنی حضور کے تقریباً 265 یا 270 سال پہلے تک جو کوئی شام کا اور جزیرے کا بادشاہ ہوتا اسے قیصر کہا جاتا تھا. یہ شام اور یہ جزیرہ نہیں جو جزیرہ کے بولتے تھے، یہ نہیں یونان کے بغل میں یار وہ چھوٹا سا ٹاپو قبرس، قبرس تو سب سے پہلے رومیوں کے بادشاہ قسطنطین بن قسطس نے نصرانی بنا قبول کیا. اس کی ماں کا نام مریم تھا، حیلانیہ بندقانیہ تھی، فوران کی رہنے والی. پہلے اس نے مذہب عیسائی بھی عیسائی کو قبول کیا، پھر اس کے کہنے سے اس کے بیٹے نے بھی مذہب اختیار کر لیا. ایک بڑا فلسفی عقل مند اور مکار آدمی تھا. یہ ہے قیصر کی حقیقت. اچھا ہوا کیا، کہانی اس کے زمانے میں نصرانی جمع ہو گئے، ان میں آپس میں مذہبی چھیڑ چھاڑ اور اختلاف اور مناظرے ہوتے رہے. عبداللہ ابن اویوس سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور اس قدر انتشار پھیلا کہ بیان سکا ہے. 318 پادریوں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو بادشاہ کو دی گئی اور وہ شاہی عقیدہ تسلیم کی گئی. اسی کو امانت کبرا کہا جاتا ہے، جو درحقیقت خیالت صغیرہ ہے. یہی فتحی کتاب اسی کے زمانے میں لکھی گئی، ان میں حلال حرام کے مسائل بیان کیے گئے اور ان کے علماء نے دل کھول کر جو چاہا ان میں لکھا. جس قدر جی میں آئی کمی یا ذاتی اصل دین مسیح میں کی اور اصل مذہب محقف و مقدر ہو گیا، بدل کر کے رہ گیا. ان لوگوں نے اور اس میں تبدیلیاں کی کہ مشرق کی جانب نماز پڑھنے لگے، پہلے شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف نماز پڑھنے لگے. سیٹرڈے کے بجائے سنڈے کو چھٹی کرنے لگے، اس کو بڑا دن بنا دیا. سلیب کی ورشپ شروع کر دی، خنزیر کو پورک کو حلال کر لیا اور بہت سے تیوہار یاد کر لیے، جیسے عید سلیب، عید قدرس، عید بقاس وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے کہ سب سے پہلے قسطنطین بن قسطس نے نصرانی کا قبول کیا اور اسی کے ذریعہ جو ہے یہ رومیوں کے ہاں لفظ قیصر کا استعمال ہو رہا ہے. یہ تھی قیصر کی حقیقت. واقعہ کیا، ایران اور روم کے درمیان چلی جائے. ایران میں ایک عورت تھی، اس کے 3 لڑکے تھے اور تینوں بڑے زبردست تھے، لمبے ایران کا وقت جو بادشاہ تھا کسرا ہوتا نا اس کو کسرا کہہ رہا تھا اس نے کہا دیکھو اور میں تمہارے تینوں بیٹے کی ایک کو اپنی فوج امانت کرے گا اور تم میں سے اشار زیادہ ایل ایج ہو رہے تو اس نے میں تمہارے بتا دیا میرے بچوں کے اندر یہ وہ ہے یہ
گڑ مانے ہونا گڑ
تو میں اپنے قول کے استشاعت کے لیے ایک ہندی شعر پڑھوں ہند کا شعر ہے تلسی داس ہندوؤں کا بہت بڑا بھکت گزرا ہے کہتا ہے تلسی وہاں نہ جائیو جہاں جنم کی واس گڑ اوگڑ لانے نہیں ارے تلسی وہاں نہ جائیو جہاں جنم کی کھاؤ گڑ اوگڑ جانے نہیں ارے تلسی یا نہ گڑ اوگڑ یہ ہندی کا خاص ہوا تو کہہ کہ اس نے اس عورت کو بلایا اس نے تینوں بچوں کے بارے میں پوچھا اور اس نے تینوں بچوں کی تفصیلات بتائی اس نے کہا کہ میرا ایک لڑکا تو وہ ہے جو لومڑی سے زیادہ مکار اور شکرے سے زیادہ شیار ہے شکرا وقار دوسرا لڑکا فرخان ہے تیر جیسا ہے جہاں جاتا ہے بالکل کامیابی ہو کر اور تیسرا لڑکا شہر براز سب سے زیادہ نرم طبیعت اور ہوشیار ہے تو بادشاہ نے شہر براز کو جو ہے وہ فوجی کمانڈر بنایا اور یہ لوگ گئے ایرانیوں نے رومیوں پر لشکر بھیجی اور ایران سے رومی سمٹتے 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 اپنے خاص اس دنیا جو شہر ہے اس کے اندر سمٹ کے رہ گئے اور ایرانیوں نے تمام طرح سے لوگوں کو گھیر لیا بڑا لمبا محاصرہ محاصرہ میں بہت دن تک گھیراؤ کیے رہے ایک روز قیصر نے اس نے کہا کہ تم کو ساری دنیا سے بھی زیادہ دولت دینا پڑے گی اس نے کہا ٹھیک ہے منظور کرتا ایسا نہیں کہا منظور ہے کہ اتنی لمبی دولت تو اس شہر میں رہ کر کے میں کر نہیں سکتا اکٹھا کر نہیں سکتا ہوں مجھے ایسا کرو تم اجازت دو تاکہ میں اپنے ملکوں میں جا کر کے اس دولت کو اکٹھا کروں پھر تم کو دوں گا لا کر کے ایسا نے کیا کیا ہوشیاری وہاں سے وہ ایک کچھ لشکر کر کے نکلا اجازت ملی چکی تھی گھیرا کی ہوئی ہے ابھی مجھے آیا مدائن جو ان کا خاص شہر تھا ایرانیوں اس نے پہنچ کر کے شہر میں دھیان شروع کر دیا اس نے قیصر ساری فوج لگی ہوئی ہے وہاں پہ روم میں یہ شہر خالی پڑا گیا سارے لوگوں کا قتل عام کر دیا عورتوں کو قاضی بنا لیا لڑکوں کو قتل کر دیا مردوں کو قتل کر دیا اس کو غلام بنایا یہاں تک کہ کسرا کا ایک بیٹا تھا اس کو بھی غلام بنا لیا اس کی جتنی بیویاں تھیں سب کو غلام اور جو فوج آئی ہوئی وہ سب شکست کھا کے اس کے بعد وہ وہاں سے ہیرن اس کو پتا چل گیا کہ اس نے بھجوا دیا کچھ آدمیوں کچھ فوج کے ساتھ کہ جس دولت کو تمہیں لے جاتا لینے کے لیے دولت سامنے موجود ہے اس کو قبول کر لو اس میں کون تھا اس کی بیگمات تھیں اس کی بہنیں تھیں اس کے بیٹے تھے تو اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا تم غلام بنا کر کے میرے سامنے میری اولاد میرے سامنے غلام بنا کے لائی جا رہی ہے اس نے کوشش کی کسی صورت سے قیصر دریا شہر میں داخل کرتے جائے کیونکہ اس تنتنیا بالکل سمندر کے سائے رہ گیا اس نے چالاکی کی بڑی چالاکی تھی اس وقت اس نے کیا کیا کہ لی گوبر اور خاص خوص جو جانوروں کے چارے ہوتے ہیں وہ لے کر کے کچھ دور سمندر کی سائڈ پر گیا اور اس نے ساری لیند گوبر اور کھاو سب سمندر میں ڈلوا دیا تل جائے جو پانی بہ رہا سے گزرا تو اس نے کہا
خیسا کا لشکر ادھر سے گزر چکا ہے اور آگے بڑھا لیا جو مین جگہ تھی انٹرنس سین میں جا رہے ہیں آگے بڑھ جائے تو آگے بڑھا ہوا ہے نا تو چل کے آگے اس کا پیچھا کر اس کو مارا
اس نے دیکھا جب وہ سامنے کا حصہ ہی پڑا ہوا ہے
بڑا نہیں ہوتا تھا کہیں کہیں بھیڑ میں ہوتا تھا وہ
اس نے اپنی فوج کو کشتیوں کے ذریعے شہر ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کر کے لڑائی کیسا کرتی مان کسرا کرتی مان نکالی کسرا دبا
بات کیا بات یہ تھی کہ جن دنوں روم اور ایٹلی کی جنگ چل رہی تھی قرآن پاک کی آیت کریموں سے
لامیم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين رومی مغلوب ہیں مغلوب ہو گئے شکست کھا گئے
باقی زمین میں قریب کی زمین بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی
اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب آ جائے گی ابھی تو ان لوگوں نے لوٹ جائے رومیوں نے اور اب اٹیک کھڑائیں گے اور ون کر جائیں گے جیت جائیں گے اتنا چند برس میں بضع سنین چند برس میں
جب یہ آیت کریمہ اتری تو ہوا تھا کیا جب رومی اور ایرانیوں نے جنگ چھڑی مکہ کے مشرکین نے بڑی خوشی ہماری بڑی خوشی
کہ ایسا جو
کتاب ہے
اور
ایمان بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں جو بھی کتاب ان کے قبول کر رہی ہے اور ہم امی ہیں اور کسرا بھی امی ہے تو جس طرح کسرا نے قیصر کو مارا ہے امی ہوتے ہوئے اس طرح سے ہم بھی تم کو ایک دن ماریں گے یہ کس نے کہا کافروں نے مسلمانوں سے
مسلمانوں کو بڑی تکلیف
ہوئی اور بات خاص یہ تھی کہ کسرا کے جیتنے پر مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی
اس لیے کہ کتابی ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کی امت اگرچہ بدل چکے تھے وہ لوگ معرف ہو چکے تھے
بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی اپنے مذہب میں لیکن اس کے باوجود
ایک دلی رشتہ بحال تھا
پہلے کتاب سے تو مسلمانوں کو تکلیف تھی تو کافروں نے خوب خوشیاں منائی
اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جب یہ آیت کریمہ اتاری تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا گئے اور کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ آج تو تم خوشی منا رہے ہو کہہ رہے ہو کہ آج امی جیت گئے ہیں اور اہل کتاب شکست کھا گئے ہیں
ابھی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی بہت جلد غالب آ جائیں گے رومی جلد غالب آ جائیں گے تو
امیہ ابن خلف اس نے کہا کتنے سال میں صدیق اکبر نے کہا 5 سال
کافی کو شرط لگا لو کافی کو اگر رومی غالب آ گئے
تو امیہ ابن خلف 10 اونٹ دے گا
اور اگر ایرانی اسٹل ایسی ہی رہے کہ مارتے رہے رومیوں کو
تو صدیق اکبر ابوبکر
تمہیں جو ہے 10 اونٹ دے رہی ہے ٹھیک اس وقت شرط لگانا ناجائز رہ گیا تھا ابھی حکم نہیں ہوا آئے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیجیے یا رسول اللہ میں نے ایسی ایسی بات کر لی ہے
حضور نے فرمایا او
تم نے لفظ بدع پر غور نہیں کیا
فی بدع سنین ادھر جو آیا ہوا فی بدع سنین
تم نے بدع پر غور نہیں کیا بدع کا معنی ہی آتا ہے جو 3 سے 9 پر بولا جاتا ہے کیا
3 کا معنی کیا ہوتا ہے
یا عربی میں کوئی چیز 3 سے 9 کے بیچ میں ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے بدع مان لیا 5 قلم ہے
تو کہیں گے ہذا بدع الاخلاق
یہ بدع قلم ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے تو شرط میں تھوڑی اجرت کر دی ہے ایسا کہ چلو جاؤ پھر سے اس سے بات کر لو کہ 5 سال اور بڑھا دو آئیے
5 سال اور بڑھا اس نے جب دیکھا ان کو تو کیا کیا اپنی شرط کا شرط پر تم پچھتائے نا
مجھے مثلا اپنے انسان ہوئی ہے پچھتائے نا ان فرمایا نہیں جی میں اور مستحکم ہو کر کے آیا ہوں اپنے عقیدے میں کیا کہا میں اس شرط کو 5 سال تک سینکشن کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہا شرط کے ساتھ ساتھ جو لگایا گیا ہے وہ بھی بڑھاؤ گے نا کہا کہا اگر تمہاری بات صحیح ہوگی تو میں تم کو سوڑ دوں گا
سندھی سے بٹ فرمایا میری بات سے ہوئے تم کو 100 دینا پڑے گا
تقریباً 5-6 سال تک رومی ایرانیوں کو ایرانی رومیوں کو کاٹتے رہے پیٹتے رہے مارتے رہے لوٹتے رہے پھر جس کا بھی ذکر یہاں نے کیا ہے
सरखान के बारे में आया
है, लड़की और के जो तीन बेटे थे वो सरखान बड़ा
महाराज बहुत भारत।
इसने क्या किया कि ईरानी लश्कर में इसने कुछ मनमानी करनी शुरू कर, और ये खबर किसरा को पहुंचाएगी तो किसरा ने इसके भाई को जो शहराज था उसको हुक्म दिया कि तुम फरखान का सर कलम करके फौरन मेरे पास भेज दो।
भाई का सर कलम करना
बहुत आसान था उस जमाने में, तो कोई मसला ही नहीं,
इसलिए कि इस्लाम से पहले वो कुव्वत और भाईचारगी की खतरे दुनिया में नहीं पाई जाती, इसलिए इस्लाम ने सब कुछ दिया। तो उसने खत लिखाई किसरा को, बादशाह सलामत ऐसा है कि इतना सही जीनियस रिजर्व बोल्ड आदमी हमारी जमात में कोई नहीं है, इतनी उजरत ना करें, कुछ सोच रहे थोड़ा सा, कुछ और टाइम निकालें। उसने खत लिख करके लिख दिया, तो उधर से किसरा ने फिर इसको लिखा कि हमारे यहाँ फरखान से ज्यादा अकलमंद जहीन ताकतवर होशियार दाना बोल्ड आदमी है, तो उसका सब काम करके फौर ले लो। इसने फिर लिखा कि उजरत ना करें, कुछ और थोड़ा सा सोचें। उसने क्या किया, अब किसरा ने तीसरी मरतबा कहा के दो खत लिखे दो कासदों के नाम, दो लोगों के नाम, एक खत फरखान के नाम जो भाई छोटा था और एक बड़ा भाई था, एक खत शहरबराज के नाम, शहरबराज से ये कहा कि तुम अपनी जो गॉर्डरी या इमारत है उससे स्थापित होकर के अपनी जगह पर अपने भाई फरखान को दे दो। उसने ठीक ये कह रहा भाई ये खत आया हुआ है ले। उसके बाद फरखान को जो खत लिखा उसने इसरा ने उसे लिखा कि जब तुम इस पर काबू पा जाओ और फौज तुम्हारे कब्जे में आ जाए तो अपने भाई शहरबराज को फौरन कब्ज कर दो, फौरन कब्ज कर दो। ठीक, वो खत दिया गया तुमने काटी, तो उसने भाई को बुलाया कहा भाई देख ये खत आया हुआ है और तेरे खत का हुक्म मुझे दिया गया है, अब तू क्या कहता है। उसने कहा ठहर जा और सब्र कर ले, अपने घर गया एक पास। उसके बाद वो था उसका भाई दूसरा तीसरा कोई नहीं बैठे थे, ये देख तेरे बारे में किसरा ने मुझको इतने खतूत लिखे थे, समझे अगर मैं चाहता तो उसी वक्त खत करा देता, ये हम लोगों से खिलवाड़ करता है। उसकी आंख खुल गई, उसने कहा या तो आपकी बात सही है, पहले मेरे भाई को उसको खत कराने की धमकी दे, मेरे भाई को खत करा दी। इंदौर ने कहा ऐसा है अब चलो कैसर से हम लोग मिल जाए, अब कैसर से मिल जाए। किसरा के बड़े इंपॉर्टेंट ये फौजी थे, ये बहुत ताकतवर बड़े होशियार फौजी थे, 50 आदमी एक खत लिख करके दिया कि हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं किसी मसले पर, महाराज जी क्या मसला है, 50 आदमी तो अपने साथ लेकर के और 50 आदमी लेकर के चल रहे हैं, फला जगह मुलाकात हो गई। ये गए तो तर्जमान बैठाए गए ट्रांसलेटर, एक उसकी तरफ से इसकी तरफ से फेरे के अंदर, और उसके बाद इन दोनों ने बात की शुरू की कि ऐसे सूरत हाल है, हम तुम्हारे साथ मिलकर के किसरा पर अटैक करना चाहते हैं, किसरा पर अटैक करना चाहते। सारी बात तय हो गई, तो ये हुआ दोनों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि इन दोनों ट्रांसलेटर को फौरन खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि अगर खत्म नहीं करोगे तो ये सीक्रेट निकल जाएगा, नसीब निकल जाएगा। दोनों के पास छुट गया थे अपने अपने ट्रांसलेटर को दोनों खत्म। उसके बाद अब कैसर के साथ मिलकर के किसरा पर अटैक किया, जब किसरा पर अटैक किया है तो सूरत हाल ये हुई कि किसरा सिवटते 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 कुरान ने इसी को कहा है फी बिदअ सनीन, चंद साल के अंदर चुनांचे सुलह हुदैबिया के मौके पर या एक ही जंगे बद्र के मौके पर, जिस दिन ईरानियों ने रूमियों ने ईरानियों की ईंट से ईंट बचाई थी, वही दिन वो था कि मुसलमान मुशरिकीन मक्का के पर्चे उड़ा रहे, खुशियों के दिन थे। चुनांचे जब ये बात तय हो गई, रूमी गालिब आ गए 9 साल के अंदर अंदर, तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उबई इब्ने और उसके उमैया इब्ने खलफ के यहाँ गए, वो तो मर चुका था, उसका बेटा जिंदा था, उनका तेरे बाप से हमारी ये शर्त लगी हुई थी, वो 100 ऊंट लाकर के तोड़े दो, اس 100 اونٹ لیا لے کر کے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم نے اس سے 9 سال پہلے اس سے ہماری یہ بات ہوئی تھی, 9 سال کے بعد اس کا باپ مر گیا, یہ اونٹ ہم لے کر گئے اس کو کیا کریں, حضور نے فرمایا کو صدقہ کر دو, شرع اسلام میں منع کر دی گئی. یہ ہے اس کی اسٹوری, بات سمجھ میں آ گئی. الف لام میم غلبت الروم, الف لام میم حروف مخطہ, اس کا ترجمہ اللہ اس کے رسول جانتے تھے اللہ کی عطا سے. رومی مغلوب ہو گئے, شکست کھا گئے, ہار گئے. فی عدم اللہ, پاس کی زمین میں ان کے پاس اتنی بھی اب جگہ نہیں رہے گی کہ نکل کہیں جا سکے, اپنے شہر میں محسوس ہو گئے. مگر قرآن کہتا ہے وہ من بعد غلبتهم سیغلبون, اور اپنی مغلوبی کے بعد القریب غالب آ جائے. یہ جملہ بڑا خوفناک ہو گیا, بہت خوفناک تھا. اس لیے کفار مشرکین تو خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ صاف امی کو خوب مار رہے ہیں کتابی. یہ بعض یعنی علماء نے بیدعون کے معنی تو 3 سے 9 تک آتا ہے, وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے. بعض علماء نے جو مارے نکالے ہیں وہ سننے کے لائق ہے. غلبت الروم کا جو ترجمہ, غلبت الروم کے حروف کو ذرا گن لیجیے کتنے ہیں, 9 حروف ہیں, 9 حروف ہیں. غین, لام, وا, تا, الف, لام, را, وا, می, 9 حروف ہیں. یہ اشارہ تھا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کی کایا پلٹے گی اور ایران تباہ ہو گیا. غلبت الروم, مغلوبی کے پردے میں غلبے کی دقت. ذرا فریدی کو ٹرانسلیشن کر دیجیے, چند پرس میں ایسا ہوگا. حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے, اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد. اللہ ہی کا حکم ہے, آج رومی تباہ ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, اور غالب آ جائیں گے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے, لیکن اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد جب پہنچے گا. اللہ کی مدد سے یہ مدد کرتا ہے اللہ جس کی چاہے, اور وہی ہے عزت والا مہربان. اللہ کا وعدہ, اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. اس نے وعدہ دے رکھا ہے کہ گولے بتی روم فری میں دے رہے, یہ اللہ کا وعدہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ ہو کر کے رہے گا تو یہ ہو کر کے رہے گا. اب ذرا سے یہاں پہ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے, فی بدع سنی چند سال ہو صدیق اکبر کے ایمان کا تو کوئی جواب ہی نہیں, اللہ کوئی جواب نہیں. اتنا بھی حتمی طور پر اگر کوئی شخص کسی بات کو بتائے, لیکن جب تک وہ چیز ہو نہیں جاتی ہے شک کا پہلو غالب رہتا ہے, شک کا پہلو غالب رہتا ہے. کتنی بھی یعنی انفسائز کر کے بتائے کتاب میں ایسا ہوگا ہی, لیکن شک کا پہلو غالب رہتا ہے. لیکن صدیق اکبر کا ایمان ملاحظہ فرمائیے کہ رسول کریم کی زبان سے سنا ان کا اعتقاد ایمان اتنا پختہ کہ یہ ہو کر کے رہے گا, اور دوڑے دوڑے گئے وہاں پہ شک لگا. اسی لیے صدیق اکبر کے ایمان کا جواب دنیا میں, یہ وجہ ساری امت کے ایمان کو اور عمل صالح کو ایک طرف, صدیق اکبر کے ایمان کو ایک طرف رکھا جیسے. اور اسی لیے صدیق اکبر ہی کی اہمیت پر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے حضرت حفصہ سے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں وہ اتنی عمر کی نیکیاں ہیں, اور جتنی عمر کی کل نیکی اور وہ کبھی صرف ایک نیکی. ایمان ابو بکر اللہ کا, تو اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. فرح المومنون, فرح خوش ہو, کیوں اللہ نے وعدہ کر رکھا, اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا. اس نے جو کہہ دیا وہ کر کے رہے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اس لیے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ دنیا کا حال یہ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا,
وہم عن الآخرت ہم غافلون، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ ایک آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو ظاہر میں دیکھ لیتا ہے خالی وہیں تک اس کی نگاہ جان سکتی ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقتیں ہیں انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے، اس کو جاننے کے لیے اللہ جسے معرفت کی نگاہ عطا فرماتا ہے وہی جان سکتا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے دیکھا وہ جان گئے، یہ نگاہ تھی صدیق اکبر۔ فکر کے اندر سے کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا اقرار رکھتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی پس منظر کا بیان کرنے کے بعد اب قرآن پھر ان عقیدے اور نظریات کی طرف آ رہا ہے جو مشرکین مکہ کا خاص حصہ تھا، خاص عقیدہ تھا، اور جس کی تردید قرآن بار 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 کر رہا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہی نہ اٹھائے جائے گا۔ اس اندازے سے یعنی قرآن کی تلاوت سے، اس کے ترجمے سے، اس کی تعلیمات سے اس بات پتہ چلتی ہے کہ عقیدہ آخرت کو قرآن نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کی اکتائی کے بعد سب سے زیادہ زور قرآن نے جس عقیدے پر دیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ صرف وہی ایک عقیدہ ہے جو کسی بھی انسان کے سنوارنے اور بنانے کے لیے کافی ہے۔ آخر عقیدہ آخرت کو کسی بھی مذہب کی حیات سے نکال دیا جائے تو مذہب کچھ بھی باقی رہ جائے گا، گناہوں کا مجموعہ بن جائے گا، گناہوں کا مجموعہ۔ اور آخرت کا تصور جس مذہب میں ہوگا بس رحمۃ اللہ، وہ مذہب پاکیزہ صاف اور شستہ ہوگا۔ اہل کتاب کے مذاہب میں ہر ایک میں آخرت کا عقیدہ تھا، مگر برا ہو، ابھی میں نے بتایا تاریخ نہیں کہ 318 میں آ کر کے وہ رنگ رنگیاں منائی جس کا کوئی حدی نہیں، حرام کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، جو چاہا کر دیا، ورنہ عقیدے آخرت ہر مذہب کا حصہ۔ 300 سے کچھ زائد رسول تشریف لائے اور 1,24,000 یا 2,24,000 جو انبیاء تشریف لائے اور مسلم، ان سب میں ہر امت کے اندر یہ عقیدہ بتایا گیا کہ اب اٹھائے جاؤ، لیکن تمہارے کچے چٹھے وہاں پیش کر دیے جائیں گے، تم نے جو کچھ کیا ہے سب نگاہوں کے سامنے دیکھو گے۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق، یہ سب حق ہے، آسمان حق ہے، زمین حق ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب حق ہیں، یہ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ کو جانا جا سکتا ہے، اسی لیے پیدا ہی کیے گئے۔ سورج کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں گردش کر رہا ہے وہ؟ چاند کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں گردش کر رہا ہے وہ؟ زمین کیوں بچھائی گئی؟ کیوں زمین سب کا اتارے گی؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ایک کوئی ذات اتنی قوی، غالب، عظیم، عظمت والی ڈگنیٹی اس کے اندر ہے، عظمت اس کے اندر ہے کہ وہ ساری کائنات کے ایک ذرے کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں یہ تو ہماری دنیا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سورج کے مقابل میں کتنا چھوٹا ہے یہ؟ بہت زیادہ چھوٹا ہے، سورج کے مقابل بہت چھوٹا گولا ہے، سورج اسے کئی کروڑ گنا لا رہا ہے۔ اور پھر پرانے نجومیوں نے 6 ہی تلاش کیا تھا، اب تو اتنی زیادہ تلاش شروع ہو چکی اس کا کوئی حدی نہیں، اور آئے دن کچھ نہ کچھ انکشافات ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں سنجارا جو ہے سورج سے اتنے ارب نوری سال کی دوری پر ہے۔ اتنے کتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہماری دنیا تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، بہت چھوٹی سی دنیا ہے، بہت چھوٹی سی۔ اور تو صدر امریکہ نے پہلے کہہ دیا ہے، 11 ستمبر ہی کو کہہ دیا ہے دنیا بہت چھوٹی ہے، یاد کیجیے دنیا بڑی چھوٹی ہے، آج سے دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اس طرح سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی ذات پر دلیل ہے، اور
وہ عدد مسمہ اور ایک میلا مقررہ میعاد تک ہے، یہ اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے. ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو کر کے رہے گی، اور اس کی دلیل خود ہماری زندگی کے درمیان پائے جانے والی تبدیلی ہے. منطق لاجک ایک دن ہے نا، لاجک کا ایک اصول ملاحظہ فرمائیے. دنیا کے حدود پر دنیا پیدا ہوئی ہے پھر فنا ہو جائے گی. کہتے ہیں کل شجن العالم متغیر، کائنات کے اندر تبدیلی ہے، کائنات چینج ہوتی ہے. وکل متغیر حادث، اور جو چینج ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. وکل حادث العالم حادث، پھر دنیا پیدا ہوئی، اور اس دنیا پیدا ہوئی تو جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے فنا ہے. چشمہ لگایا خریدا تھا، انسان کے بیٹھ ٹیسٹ کرا لیا، اس کے حصے سے کچھ دن کے بعد شیشہ ٹوٹ جائے گا، کمانی ہٹ جائے گی، پیدا ہوئے تھے یہاں گیار ہو گئے تھے، موزے کے لائف بھی پیچھے رالو ہوئی، دوستی بڑھی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بس ایک دن دانت ٹوٹ جائیں گے، آنکھیں بے روح ہو جائیں گی، مر جائے گی. یہ تبدیل ہو جائے، کائنات تبدیل ہو جائے، اور جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ فنا کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یہ یونیورس جو ہے خود چینج ہو رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ. دانا آپ نے زمین میں ڈالا، سڑ گیا، اس نے اپنے سڑنے کے بعد ایک بوتل نکال دی، بوتل آگے بڑھی، اس نے کیا بنا، دانا بنا ہے. لیکن دانا ہو گیا کہ نہیں، بدل گیا، ذرا پورا ہو گیا، موڑنے کے بعد کاٹ دیا گیا، وہ دن تک کا استعمال کیا گیا، سڑ گیا، آگ دکھا گیا، اس کو زمین پہ انسٹال ہو گیا، جہاں سے چلا تھا وہی پہنچ گیا. یہ کائنات متغیر، اور اس تغیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو فنا ہے، تو جب فنا ہے تو یہ مشرکین مکہ تم اس فنا کے آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ موت ہے، قیامت ہے، اٹھایا جا رہا ہے. مسلم ایک مقررہ مدت تک کائنات ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ارے جب تک زندہ ہو کھاؤ پیو، مر جاؤ مٹی کھا لے گی، ختم ہو جاؤ گے. یہ کافرانہ تصور ہے، یہ کافرانہ تصور ہے، دس از نان لیبس کانسیپٹ. مرنے کے بعد پھر اس طرح سے زندگی شروع ہوتی ہے. اسلام کی فلاسفی اور نان اسلام کی فلاسفی میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، اسلام کہتا ہے زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک سایہ ہے. اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کہا ات دنیا مزرع الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی مکان نہیں ہوتی، کھیتی ہوتی ہے کس لیے کہ کچھ دن آپ اس میں محنت کریں گے تو آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہو جائیں گی. آپ کھیت میں رہنے نہیں آتے ہیں، اتنی دیر جائیں گے کھیت میں کہ فصل دیکھیں، اوگی کی نہیں، پانی کے لایا ہوئی کہ نہیں، کٹے کے لایا ہوگی نہیں، دیکھیں پھر آئے گھر پہ، یہی آپ کے ملا ہے. رسول فرماتے ہیں دنیا مزہ اڑا کر، دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا ایک سایہ ہے اس زندگی کا جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، آج تک تو 125 سال تو بہت زیادہ لمبی عمر والے ہو تو پھر گھوم کے ان کا نام آ جائے گا. یہ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ کے حضور نہیں جانا، درست بہت ہی زیادہ کم عقل لوگ ہیں ان کو عقل خصوص. اسلام نے کتنی وضاحت سے اس کی تشریحات کتنے انوکھے میں جگہ جگہ پیرائے بیان بدل دیا ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ بالکل بدل دیا ہے. کہیں کہا کہ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں. اور کہیں کہہ لیا کہ تمہارے حساب و کتاب مل جائے گی، کبھی کہا
تو اس سے آسان بھی حساب ہو سکتا ہے، سخت بھی حساب ہو سکتا ہے. کبھی کہا تم چاہے ایک ذرہ برابر نیکی کر تو دیکھو گے، ایک ذرہ برائی کر تو دیکھے جاؤ گے. کبھی کہا قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ تم کو کھڑا کیا جائے گا، اگر تم نے جھوٹ بولا تمہارے اعلیٰ گواہی دیں گے. یہ ساری چیزیں جگہ 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 طریقے کار طریقے گفتگو کو دلتا چلا جا رہا ہے تاکہ سننے والا اب سمجھ جائے اب یقین کر.
اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جو تھی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ دراصل خاص اہل مکہ کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ اہل مکہ خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اس آیت کریمہ کے پیش، اور کیونکہ رسول کریم کو دعوت دینا اول مرحلے میں انہی کو تھا، اس لیے کہ حضور وہی پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلی تبلیغ کا سب سے پہلا ٹارگیٹ وہی لوگ تھے. لہذا خاص ان کو دیکھیں فہمائش دیکھیں، مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقے، پورے عرب میں صرف دو علاقے ایسے تھے جو سرسبز و شاداب گرین اور جہاں مطلب کی فصلیں اگائی جاتی تھی، ایک تو پائف کا علاقہ تھا اور ایک مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں فصلیں اگائی جاتی تھی اور پائف میں، بقیہ کہیں نہیں. قرآن نے ان کے اس انداز اس انداز فکر کو پرانی تاریخ کے حوالے سے چیلنج کر دیا ہے. تم کیسی بات کر رہے ہو، کھیتیاں کرتے ہو، ارے تم سے پہلے بہت بڑے بڑے کھیتی کرنے والے گزر چکے ہیں، تم نے کیا دیکھا ہے؟ لقد كان لسبعهم في مسكنهم آية للنتان عن يمين وشمال، سبع ملک سبع میں تمہاری نشانیاں ہیں، کہ ان کے یہاں صورت حال یہ تھی کہ یہ راستہ بڑا تھا، اس کے دونوں طرف باغات، انگور کی بیلیں، کھجور، درخت، ہریالیاں، سبزہ زاریاں تھیں، اور دور دور تک جہاں نگاہ جاتی تھی سب کے سب بڑی عجیب نعمتوں میں چھوڑی. لیکن پھر کیا ہوا؟ سیل العالی اس سیلاب آیا، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، میل میل تک کی آبادیاں اور ان کی فصلیں، ان کی ہریالیاں تباہ کر کے رکھ دی گئی، کھڑا ایسے ایسے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ اہل مکہ ان کس چکر میں پڑے ہوئے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، مراد فرمائے. اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ یہ شام بھی جاتے ہیں، یہ بیت المقدس بھی جاتے ہیں، یہ یمن بھی جاتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، یہ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں دیکھتے ہیں. کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے جن لوگوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ان کی آبادیوں کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کی سبزہ زاریوں کو کیسے تباہ کر دیا ہے؟ ان کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. اللہ کانو اشد منہم قوہ واثار الارض وعمروها اکثر مما عملوها، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے طاقت میں، بدن میں، ڈیل ڈول میں. اللہ اکبر. الم ترى كيف فعل ربك بعاد اذ بدات العمار التي لم يخلق مثلها في البلاد. کیا رسول ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ذات العماد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جیسے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، لم يخلق مثلها في البلاد، پیدا ہی نہیں کیے گئے، ان کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، ان کو تباہ کر دیا. تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے جو دشمن اسلام کے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ اور شیبہ و عقبہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس مقابل تو نہیں ہے. آپ غوروں سے دیکھیں رات العماد کی قوم کی صورتحال خاصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے، دین ڈول والے طاقتور، کہ وہ ایسے مکان بناتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے ناکافی ہوتا تھا، وہ پتھروں پہاڑوں میں جاتے تھے، پہاڑوں
پہاڑوں کو تراش کر کے کاٹ کاٹ کر کے کاٹ کاٹ کر کے خوب بڑی سی کی کیپ بناتے تھے اس میں, اور اس میں جا کر وہ لوگ رہتے تھے.
قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے.
وہ تو تباہی کر دیا گیا, ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کی آبادی سے زیادہ, ان کی آبادی زیادہ ان کی آبادی تھی. مکے کی آبادی کتنی ہے؟
ارے بہت, اس کے 10,000,
وہ بھی کم, 10,000 مندارہ کہہ دیا. جبکہ صدوم جس قوم پر, جس میں قوم لوط رہتی, صدوم کی آبادی ایک شہر کی 5,00,000 کی اس زمانے میں تھی. رسول کریم کے زمانے سے 3,000 سال پہلے کی بات ہے, 2,000 یا 3,000 سال پہلے کی. 5,00,000 کی آبادی اس وقت کی, اس کو تباہی کر دیا ہم نے. کہیں مکے والے کیا سمجھتے ہیں؟ پورا خطاب پورا ہے مکہ کے لیے. اللہ اکبر. وعدہ کیا کہ وہ جاتے ہیں رسولوں کے بجنات, ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر کے آئے, تو ان لوگوں نے رسول کی نشانیوں پہ نہیں. اب یہ کہ ان لوگوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے, اگر اللہ ان کو عذاب چکھاتا ہے تو اللہ ظالم نہیں, خود ظالم اپنے ذات کے ہیں. سبحان اللہ. پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی, ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کے آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے. طرفہ تماشا یہ دیکھیں, دو بات دیکھ لیجیے. ایک ہے انکار کرنا, میں اس کو دیکھتا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ اس کا اوٹ کرنا. اوٹ کرنا انکار کرنے سے زیادہ خوفناک منظر یہاں لا رہا ہے. کسی شریف آدمی کی زندگی کو اجیرن کرنا ہو اگر, تو پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیجیے. بس ایسا بھی شریف آدمی ہوگا شہر چھوڑ دیں. آپ سمجھ لیجیے, والا آدمی بڑا نیک ہے, میں نہیں مانتا ہوں نیک ہے, ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے نا, مت مان. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے, وہ جب دیکھتا ہے تو پھر اہ نیک آپ جا رہے ہیں, صحیح, بڑے طریقے سے آپ دیکھتا, یعنی وہ تانے کرتا ہے, اس کو تیر مارتا ہے تانے کا, تو اس کی زندگی تو مجیرن کرتی ہے. یہ کفار و مشرکین میرے رسول میرے حبیب کے ساتھ جو منکر ہوئے, منکر ہوئے, اس میں ایسے بھی دریدہ دہن لوگ ہیں کہ رسول کریم کی ذات پر انگلی اٹھا کر کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ نبوت انہی کو ملنی تھی, نبوت انہی کو ملنی تھی, عبداللہ کے یتیم کو, اور کوئی نہیں عربوں کے لیے تھا. سورہ شورہ کی آیت کریمہ, سورہ زخرف کی آیت کریمہ ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ نبوت اگر کسی کو ملتی تو دو آدمیوں کو ملنی چاہیے تھی, یا تو طائف میں عروہ ابن مسعود صحابی کو ملتی, یا مجھے ملنی چاہیے تو انہیں ملوں گی. اس لیے کہ عروہ طائف کا امیر ہے اور وہ مکہ کا امیر ہے. رسولوں کہتے ہیں کہ ان کو رسول و نبی بنایا گیا ہے, نہ گھر میں کھانے کو معاذ اللہ, رحم اللہ ربی, باپ انتقال کر گیا ہے, چچا اور دادا کی پرورش کی پرورش پائے, ماں انتقال کر گئی ہے, ایسے یتیم کو نبی بنایا گیا ہے.
دوستو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا, بہت شدید جملہ تھا. سنی گری کے لیے
یتیمی کا تارا دینا کسی کے لیے نا, کسی یتیم کو یتیمی کا تارا دینا بہت دشوار ہوتا ہے. آپ معلوم ہونا چاہیے, ایک مثال آپ لے لیجیے کہ اگر ایک بار آپ نے کسی کی ایک پینسل بھی چرا لی اور آپ کے نام پر لفظ چور کا استعمال ہوا, کہا کہ چور جا رہا ہے, تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی,
شاید چور نکال جائے گا.
اور کہا جائے گا یہی ماں انتقال کر گئی, باپ پیدائش سے پہلے انتقال کر رہی, یہی نبی بنا رہے تھے. لہٰذا رسول یہ رسول ہے, بازار میں کھاتے بھی, چلتے پھرتے, لوگوں سے ملتے جلتے, شادی بھی کرتے, بچہ بھی ان کا ہوتا ہے, وہ رسول نہیں. یہ ذہنیت, یہ مذاق. وہ قرآن میں کہا ہے کہ جنہوں نے حد بھر کی برائی, حد بھر کی برائی, ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے ان کے ساتھ. اس لیے کسی بھی تعلق سے ایک مثلا ایک بات ہے, ایک گزارش ہو اس کے آگے, کبھی بھی کسی آدمی کے تعلق سے مذاق اڑانے کی کوشش نہیں ہے. کون کیا ہے, کیسا ہے, اس کا معاملہ اس کے اللہ کے حوالے کر دیجیے. آپ سے اگر ہو سکے تو آپ اس کا احترام کیجیے, نہیں ہو سکتا ہے تو آپ بچ کر کے گزر جائیے, لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا سوچتے اس کے خلاف ہو. ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کسی ایک دانش مند کی بات گزری تھی اخبار میں, اپنی کتاب میں تھی, اس میں یہ دیا گیا تھا کہ مفہوم کچھ اس طرح سے کہ تم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو, ہو سکتا ہے کہ جس آیت کو تم اس کے اندر تلاش رہے ہو وہ تمہارے اندر, جس آیت کو تم اس کے اندر تلاش رہے ہو وہ تمہارے اندر. اس طرح کی بات تھی, یہ نہیں چاہیے گا. نہیں, آج بہت ہی چھوٹا رکوع ہے. اللہ پہلے بناتا ہے, پھر دوبارہ بنائے گا, پھر اس کی طرف پھرو گے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی, اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے, اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. یہ اس آیت کے بعد پھر آخرت کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو پر انجام دیتا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, تین مرحلے ہیں, پیدائش سے پہلے, پیدائش پیدائش سے پہلے, یہی نا. دو عدم کے بیچ میں ایک وجود, یا وٹامن ٹو نیگیٹو ون پالیسی, نہیں تھے ہے نہیں رہیں گے. اس اللہ نے پہلے پیدا کیا, اسے پیدا کیا, ایک خطرہ پانی تھا, نہ گوشت تھا, نہ ہڈی تھی, نہ بال تھا, نہ دل تھی, نہ کھال تھی, نہ کچھ نہیں, ایک سادہ سا پانی کا گاڑا تھا بس. کیا کیا بنایا؟ گوشت بنایا, ہڈی بنائی, جلد بنائی, کھال بنائی, بال بنائے, دانت بنائے, ہڈیوں کے اندر گوڑے بنائے, شرائیں بنائی, وریت بنائی, رگیں بنائی پتلی پتلی, خون اس کے اندر چل رہا ہے, چربی بنائی, ہیلتھ کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی, اسی ایک قطرے پانی سے مر جاؤ گے. مرنے کے بعد پھر دوبارہ کھا جاؤ گے. ارے نادانوں, اس ایک قطرے پانی کے اس پھیلاؤ کے کو تم نے مان لیا, لیکن جو رب ایک قطرے پانی کو اتنا پھیلاؤ دے کر کے اتنی اچھی صورت بنا سکتا ہے, پھر تم انکار کر بیٹھے گی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا قادر نہیں. یہ کیسے تم نے سوچ لیا, یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ جو وہ کر سکتا ہے وہ تو یہ بھی کر سکتا ہے, بلکہ غالباً بات علماء نے کتنی اچھی دلیل دی یہاں پہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کا اٹھانا یہ بنسبت پہلے کے اور بھی آسان ہے, بنسبت پہلے کے اور بھی آسان ہے. اس لیے کہ اب تو ہڈی بھی ہے, جلد بھی ہے, کھال بھی ہے, اگرچہ مٹی نے سب کچھ کھا لیا ہے, ہمارے اعتبار سے کھا لیا ہے, مگر رب کریم کی نگاہ قدرت میں سب سلامت ہو, تو سب سلامت ہو. تو دیکھا صاحب یہ بدن کھا لیا, ہڈی رہ گئی, ہم تو ہڈی دیکھ رہے ہیں مگر رب کریم اس کو سب کچھ دیکھ رہا ہے. آج نہیں ہوگا تو روح لوٹا دیا کھا لیا, اتنا ہی ہے تو بہت آسان ہے بڑے سب سے. یہ اس کو بھی نہیں مانتے, اللہ نے پہلے پیدا تم یعیدہ, پھر تم کو لوٹائے گا اسی طرح جہاں سے پیدا کیا تھا مٹی میں, نہیں تر جاؤ تم کی طرف اٹھائے جاؤ گے. اب اس کا حساب ہو, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی, جب دیکھیں گے ہولنا کی عذاب, اس وقت کہیں گے کاش ہم ایمان لائے ہوتے, اے کاش. اس دن لطیفہ جاننے کیا ہوگا, ہر مجرم اپنے جرم کو دوسرے کے سر پھونکنے کی کوشش کر رہا ہوگا, ہر مجرم. یہ بت انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے مجبور کیا تھا, ایسے کہ یہ بت انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے مجبور کیا تھا. تو بت کہیں گے ہم تو بولتے بھی نہیں, تم نے کیسے مجھے کہ ہمیں مجبور کیا, ہم تو لکڑی کے تھے, پتھر کے تھے, مچھی کے تھے, لوہے کے تھے, ہم تو بولتے بھی نہیں تھے, تم نے کیوں ہماری عبادت کی؟ جھگڑا ہوگا دونوں, بہت سخت لڑائی ہوگی وہیں حشر کے میدان میں, اس کے بعد دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اولئک حسب جہنم, دونوں جہنم کے اندر بنائے جائیں گے, پتھر لکڑیاں بھی جن کی پوجا کی جا رہی ہے. اللہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے, قریب نہیں آئیں گے, دور سے قریب نہیں آئیں گے. یہی حال ہمارے شیطان کا بھی ہوگا, شیطان بھی یہ کرے گا, قریب نہیں آئے گا, اس دن دور دور سے ہر کالی ہنڈی دکھلائے گا, قریب نہیں آئے گا. لیکن مومنین اور ان کے عمل صالح کی مثال, اور ٹھیک اس کے تناظر میں پھر کفر اور اس کی بدعملی کی مثال دونوں پڑھانے کے بعد رکو کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو ایمان لائے
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روض يحبرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في الضلال المبين. تو جو جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے باپ کی پیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی, اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں اور آخرت کا ملنا جھٹا دیا وہ عذاب میں داخل ہو جائیں گے. جو لوگ ایمان لا کر کے عمل صالح کیے ان کے لیے فی روضۃ یحبرون اور خوبصورت باغیچے میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, اور خوبصورت بات ہوگا جس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. دلہا بنایا جائے گا, نوشہ بنایا جائے گا, جنتی لباس پہنایا جائے گا, جنتی کنڈے پہنائے جائیں گے, پورے بہشتی سے نکاح کیا جائے گا. آپ کی خاتون خانہ بھی ساتھ میں ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی اپنی بیوی حور سے زیادہ اچھی لگے گی اس وقت, ایسی بات نہیں ہے. یہ اعزاز اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا. مگر ان لوگوں نے کفر کیا, اللہ سے ملنے کا انکار کیا, اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا, تو پھر ان کو ایسے عذاب رکھا جائے گا کہ جو کبھی بھی اس سے نہ نکل سکیں گے. اب اس کے بعد کی جو آیت کریمہ تین ہے, یہ نماز کی فرضیت, نماز کے اوقات کے تعجب کے حوالے سے اس کو یاد رکھیے گا. اس آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں, آیت نمبر 16, آیت نمبر 17, 18, 19. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. بس دعا کریمہ آگے کا دعا تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح رہو, اور اسی کی تعریف ہے آسمان و زمینوں میں, اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوبھر ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز پنجگانہ کے اوقات کا ذکر قرآن میں ہے, تو آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنا, آپ نے پڑھ کے سنا دی تھی. دیکھو ٹھیک ٹھیک ایک دم بالکل پورا پراپرلی بیان کیا گیا ہے اس میں. سبحان اللہ, تو اللہ کی پاکی بولو, سبحان اللہ تسبیح پڑھنا مراد, ذکر کرنا نماز پڑھنا, کب کہ تم سن جب شام ہو جائے, تو پھر جب صبح کرو. شام کو ہو گئی کون سی, مغرب, اور صبح کو ہو گئی فجر, وعشیہ وحین تظہرون, اور رات کو عشاء, اور تظہرون ظہر اور عصر, دونوں نماز اکٹھا بیان کر. اور بھائی پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے. اس کو اور بھی آیت کریم ہے, یخرج الحج من المسجد ویخرج المسجد من الحج ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. وہ زندوں کو نکالتا ہے مردے سے, اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے, اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے, اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. کیا تفصیل دی ہے قرآن نے, زندہ کو مردے سے نکالتا ہے, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. زندہ مردہ سے کیسے نکلا, اس کی تفصیل مختلف قرآن مختلف نے بتائی ہے. اندھا ہی مثال دے گا, اندھا کیا ہے, مردہ ہے کہ زندہ ہے, اسے کیا نہیں کرے. اور زندے سے مردہ کی مثال دی ہے, ماتے منبیا, پانی کا وہ خطرہ جس سے وجود سنبھلتا ہے. مردہ کی زندہ ہے, مردہ نکلا کس سے, زندے سے. تو جب مردے کو زندے سے نکالنے پر قادر, زندے کو مردے سے نکالنے پر قادر, کذلک تخرجون, ایسے ہی تم کو پھر نکالے گا وہ تمہاری قبر سے زندہ کرے. بس سوچو کہ تم کو نہیں اٹھایا جائے, اٹھایا جائے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو ہے آ رہی ہے اگلے اس میں, ان شاء اللہ رمضان تو خالی یہی چلے گا ویسے, قرآن کا ذریعے جو روح رب کر دیا. اگلی آیت, آیت دونوں رکو جو ہے صرف اور صرف اللہ کی آیات, اس کی نشانیاں, اس کی تخلیق, اس کی خلاقیت کے بارے میں بڑی بھرپور دلیل پر رکھتی ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليه وسيدي يا اسلام الكريم. قرآن مقدس کی تفسیر اور ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما. الہ العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا گیا ہے, بیان کیا ہے, اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. قرآن پاک کے فیضان روحانی سماری بولا, ہماری دنیا بھی سنوار دے, ہماری آخرت بھی سنوار دے یا اللہ. اور خاص طور سے
دنیا کی آزمائشوں میں قرآن پاک ہمارے لیے مددگار فرما دے, اس کی برکتوں کے واسطے سے ہماری مشکلات دور فرما, اور آخرت کی ہر منزل کو قبر سے موت کے نزا کی سختی سے لے کر کے ہماری کو جنت میں داخل ہونے تک کے ہر مرحلے پر یا اللہ قرآن کی برکت ہمارے لیے رہے. اللهم ارحم بنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق وبعث سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.